الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے جو روزانہ آپ اپنے مسجد کے امام سے دن میں تین مرتبہ سنتے ہیں اور دو مرتبہ سنتے تو نہیں لیکن یقین کرتے ہیں کہ ہمارا امام پڑھ رہا ہے. روزانہ نوافل میں خود پڑھتے ہیں, سنت میں خود پڑھتے ہیں اور فرائض میں امام پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارا امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے. میں نے وہ سورت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے جو روزانہ آپ تلاوت فرماتے ہیں. میرا چونکہ آپ کی مسجد میں درس قرآن کے حوالے سے پہلا درس ہے, اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں درس قرآن کے حوالے سے بنیادی گفتگو کر دوں. اللہ پاک مجھے بات سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بات سمجھ آئے تو حافظ اللہ مجدور ہم سب کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی 114 صورتیں اور قرآن کریم کے 30 پارے. قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا متن ہے اور باقی 113 صورتیں یہ پورے قرآن کی شرح ہے. آپ حضرات کالجوں میں پڑھتے ہیں, دینی مدارس کے طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں. دینی مدارس اور کالج اور یونیورسٹیوں کی ایک متفقہ یہ ترتیب ہے تعلیم کے حوالے سے کہ جو بہترین قسم کا کامیاب مدرس ہو اور اچھا لیکچرار ہو, اس کی خوبی یہ ہے اگر ایک گھنٹے میں اپنی کلاس کو درسگاہ میں سبق پڑھائے یا لیکچر دے تو ایک گھنٹے کے آخر میں وہ ایک منٹ میں ایک گھنٹے کا خلاصہ بیان کرتا ہے. یہ بہترین مدرس کی خوبی ہے کہ پہلے ایک گھنٹے میں سبق سمجھائے اور آخر میں ایک منٹ کا خلاصہ بیان کر دے. ایک گھنٹے کا سبق تو ہر بندہ یاد نہیں رکھ سکتا لیکن ایک منٹ کا خلاصہ تو ہر بندہ یاد رکھ سکتا ہے. اللہ رب العزت تو مدرسین اور پروفیسر اور لیکچروں کے بھی خالق ہے, اللہ رب العزت تو علم تعلیم اور طریقہ تعلیم کے بھی خالق ہے, تو اللہ سے بہتر تو کوئی بندہ تربیت نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی یہی طرز اختیار فرمایا ہے, ایک سورت کو خلاصہ بنا دیا اور باقی پورے قرآن کو اس کی شرح بنا دیا. جو مضامین اللہ رب العزت نے الف لام میم سے لے کے بناس تک 113 صورتوں میں تفصیلاً بیان فرمائے ہیں, وہ ایک چھوٹی سورت سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً سارے مضامین بیان فرما دیا. اور پھر اس سورت کا نام قرآن نے کیا رکھا ہے, ایک ہے اس سورت کا نام جو احادیث میں ہے اور ایک ہے اس سورت کا وہ نام جو قرآن کریم میں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عطا کی ہیں اور ان 7 آیات کو قرآن عظیم کہتے ہیں. اس سورت کا نام اللہ نے قرآن کریم میں قرآن عظیم رکھا ہے. قرآن عظیم کا معنی کیا ہے, الفاظ تھوڑے ہیں اور معنی پورے قرآن کا ہے, اسے کہتے ہیں قرآن عظیم. تو اللہ نے اس سورت کا نام قرآن کریم میں القرآن العظیم ارشاد فرمایا. پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت الفاتحہ کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت کی عبادت بندہ جب نماز میں کی صورت میں کرتا ہے، جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں ان میں سب سے بہترین طریقہ اور سب سے زیادہ اچھا اور افضل طریقہ یہ نماز والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی نہایت عاجزی، خشوع اور تذلل کے ساتھ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کا نام ہے عبادت۔ اب آدمی روزہ رکھتا ہے، عاجزی تو اس میں بھی ہے، عاجزی روزے میں کیوں ہے؟ آدمی بند کمرے میں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، پینا چاہے تو پی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں پیتا، یہ عاجز ہے نا، سمجھتا ہے کہ نہیں میں اللہ کے سامنے، اللہ قادر ہے، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں نے حکم نہ مانا، اللہ مجھے سزا دیں گے، اللہ پاک میرے ساتھ عذاب بھی دے سکتے ہیں، تو بندہ ڈرتا ہے، اس لیے بند کمرے میں بھی روزے کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ روزہ بھی عاجزی ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے تو یہ بھی عاجزی ہے۔ میں مفصل گفتگو نہیں کر رہا، میں اشارے دے رہا ہوں۔ حج بھی عاجزی ہے، ایک بندہ دکان پر موجود ہے، روزانہ 2-3 لاکھ کا اس کا بزنس ہے، لیکن اس پر حج فرض ہے تو 15 دن کے لیے وہ چلا گیا، تو روزانہ جس نے 2 لاکھ کا ظاہری نقصان برداشت کیا ہے، یہ اللہ سے ڈر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ ایک آدمی روزانہ کپڑا بدلتا ہے اور 2500 کا سوٹ پہنتا ہے، لیکن اس آدمی نے قمیض بھی اتار دی ہے، زندگی میں کبھی اس نے شلوار پہنی نہیں ہے، لیکن آج اس نے شلوار کی بجائے بدل کر ایک انسلا چادر پہن لی ہے، اور بتاؤ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ یعنی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو شلوار کے بغیر، انہیں کہ تہمت باندھ لو، ان کو تعجب ہوتا ہے کیسے تہمت باندھتے ہیں، کوئی تہمت باندھنے والا دیہاتی آ جائے تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ تہمت کیسے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ کراچی کا بھی ہوگا، لکھنؤ کا بھی ہوگا، یہ دنیا بھر کے کسی ملک کا ہوگا، اس نے اوپر بھی انسلا چادر لی ہے، نیچے بھی انسلی چادر ہے، یہ بتاؤ عاجزی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تواضع ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس میں بھی عاجزی اور تواضع ہے۔ کیوں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں مولانا صاحب حساب کر کے بتاؤ میرے اوپر زکوٰۃ کتنی فرض ہے، یہ عاجزی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈرتا ہے تبھی تو اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے۔ احکام شرع میں آدمی عاجزی اور تواضع اختیار کرے، اس کا نام عبادت ہوتا ہے۔ لیکن جو تواضع اور عاجزی نماز میں ہے وہ کسی دوسری عبادت میں نہیں۔ کیوں؟ میں تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں کسی آدمی کے عاجز ہونے کی علامت یہ ہے، آپ اسے کو ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑا کر دو، اس کا معنی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دی۔ اور نماز میں بندہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہینڈز اپ ہوتا ہے، اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، بس میری بس ہو گئی۔ یہ نماز شروع یہاں سے ہو رہی ہے، یعنی دنیا میں یہی عاجزی ہوتی ہے نا، ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کرو، اس کا معنی ہے کہ میں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ بندہ جب مسجد میں آئے تو سب سے پہلے ہینڈز اپ ہوتا ہے، میرے ہاتھ کھڑے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی کو تھوڑی سی تکلیف دینی ہو، سزا دینی ہو، اور تھوڑا سا متوجہ کرنا ہو، تبھی استاد کہتا ہے کھڑے ہو کے کان پکڑ لو، اس نے کانوں کو بھی ہاتھ لگا رہا کہ نہیں لگا کہ دیکھو یہ نماز ابھی شروع ہو رہی ہے، ابھی نماز میں داخل بھی نہیں ہوا، تو آپ تواضع دیکھیں کتنی ہیں۔ اچھا پھر آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ باندھ لیتا ہے، اس نے ہاتھ بھی باندھ لیا، ابھی نماز شروع ہو رہی ہے نا، اس کے ہاتھ باندھ لیے۔ اچھا اس کے بعد آپ اگر مخالف ہو، کسی آپ کی ٹکر ہو، تو آپ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں نے فلاں بندے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ رکوع میں چلا گیا، گھٹنے بھی ٹیک دیے، اب بتاؤ اور کیا عاجزی کرے گا؟ یہ بھی کر دیا، بندے نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے ہیں، ہاتھ باندھ بھی لیے ہیں، اللہ کی تعریف بھی کر لیا، گھٹنے بھی ٹیک دیے ہیں، اب بندے کے ذہن میں احساس پیدا ہوتا ہے اللہ میں نے پاک تھا، آپ نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس نقطے پہ غور فرمانا، اگر آپ نماز میں نہ ہوں تو بندہ سبحان ربی نہیں کہتا، سبحان اللہ کہتا ہے، اور نماز میں تو سبحان اللہ نہیں کہتا ہے، سبحان ربی کہتا ہے، فرق ہے نا۔ نہ آپ نماز کے باہر جائیں اور آپ دیکھیں ایک بندے کے پاس بہت قیمتی آپ گاڑی دیکھیں، تو اگر حسد نہیں ہے تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ کتنی اچھی گاڑی ہے، اور مسلمان کا کام ہے وہ جلتا نہیں ہے، مسلمان کا مال دے کر اور خوش ہوتا ہے، جلنا اور حسد کرنا مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آپ کسی آدمی اچھی صحت دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان ربی تو نہیں کہہ رہے، اور جب رکوع میں تو پھر سبحان اللہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ دنیا میں ایک مستقل ہمارے ہاں مزاج ہے اور انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز نہ لینی ہو تو تعریف کے کلمات اور ہوتے ہیں، اور جب چیز لینی ہو تو پھر تعریف کے کلمات اور ہوتے ہیں، کوئی چیز نہ لینی ہو تو کلمات تعریف اور ہوتے ہیں، اور جب کوئی چیز لینی ہو تو پھر کلمات تعریف اور ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک کوئی بہت بڑا دوست ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے دکان کھولی ہے، اس میں کروڑوں کا مال لایا ہے، آپ اس سے کروڑوں کا مال دیکھیں گے نا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی دکان ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا کاروبار ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا آپ نے بنگلہ بنایا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں دیہاتی آدمی، مجھے شہر کا نہیں پتہ، میں دیہاتی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں جب دیہات میں گندم تیار ہو کر آ جائے اور غریب آدمی گندم لینا چاہے تو ذمہ دار کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کی گندم بہت اچھی ہے ماشاء اللہ، وہ یوں کہتا ہے کہ ہمارے چودھری صاحب کی گندم بہت زیادہ ہوئی ہے، ہمارے چودھری صاحب کی گندم بہت زیادہ۔ یہ ہمارے کیوں کہتا ہے؟ چونکہ لینا چاہتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں ہمارے چودھری صاحب کی ماشاء اللہ بہت گندم ہوئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے ہمارے چودھری صاحب کی، آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کی دکان بہت اچھی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے چودھری صاحب کی کیوں، اس نے گندم لینی ہے۔ جب بندہ نماز سے باہر ہونا تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ بہت پاک ہے، اور جب نماز میں آئے تو بندہ خود کو پاک کرنا چاہتا ہے تو پھر کہتا ہے سبحان ربی، میرا اللہ پاک ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ میرا اللہ بہت پاک ہے، کیوں؟ پاک ہونا چاہتا ہے نا۔ اب اس نے کلمات بدل دی ہیں، اب بندے کے ذہن میں آتا ہے میں نالائق بھی تھا، میرے پیٹ میں دیکھو تو گند ہے، اس گند کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے تو پاک ہے۔ بندہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اندر پخانہ ہو اور کہ جی پاک ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے کہہ دیا تو پاک ہے۔ اب بندے کے ذہن میں احساس پیدا ہوتا ہے اللہ نے مجھے پاک فرما دی ہے، میری حمد قبول کر لی ہے، اللہ پاک نے بہت میرا احسان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت بندے سے فرماتے ہیں، اپنی زبان سے کھڑے ہو کے اعلان کرو، سمی اللہ لمن حمدہ، سمی اللہ لمن حمدہ۔ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں جی؟ اللہ نے سن لی، یہ ترجمہ نہ کیا کرتے، ترجمہ کرنا بھی سیکھے۔ سمی اللہ کا معنی یہ نہیں ہے اللہ نے سن لیا ہے اس شخص کی حمد کو جس نے حمد بیان دیا، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ سمی اللہ کا معنی یہ ہے اللہ نے اس بندے کی بات کو قبول کر لیا ہے جس نے خدا کی حمد کی۔ یا سمیع کا معنی سننا نہیں ہے، سمیع کا معنی قبول کرنا ہے۔ یہ ہماری زبان کے بھی الفاظ ہیں، اور عرب میں بھی رواج ہے کہ سماع کے سے مراد ہمیشہ سننا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی سماع سے مراد قبولیت ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو پھر آپ کو معاشرہ سمجھ آئے گا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ نے ایک کوئی بھی مطلب ملازمت کے لیے اشتہار دیا اخبار پہ، کوئی اپنا بیٹا، کوئی بندہ بھرتی ہونا چاہے، اشتہار دے دیا۔ اب 100 بندے گئے ہیں، انہیں انٹرویو دیا، ان 100 میں سے 100 بندوں نے انٹرویو دیا ہے، افسر نے 100 کی بات کو سنا ہے، لیکن ان میں سے 95 ریجیکٹ ہو گئے اور 5 کو ملازمت دے دی گئی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کی بات تو سنی گئی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی بات تو سنی گئی ہے، مبارک ہو۔ حالانکہ سنا تو 100 کی بات کو ہے نا، لیکن سنی گئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انٹرویو کو افسران بالا نے قبول فرما لیا ہے۔ تو یہاں سماع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا۔ تو یہاں سمی اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ قبول کرنا۔ ہمارے یہاں جب دیہات میں کسی بڑے سے سفارش کرانی ہونا تو کہتے ہیں یار ہماری سفارش کر دو، تھوڑی بڑے سننے نے ساڑی کتنے سننے نے، حالانکہ سنتے تو سب کی ہے نا، لیکن مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہاری بات مانتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں۔ تو سمیع کا معنی سننا نہیں ہے، یہاں سمیع کا معنی کیا ہے؟ قبول کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے اپنی زبان سے کہے کہ میں نے تیری بات کو قبول کر لی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر بندے کے ذہن میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تعریف کی ہے، میں نالائق تھا، خدا نے توفیق دی ہے، میری ہم قبول بھی کی ہے۔ بندہ شکرانے کے طور پہ سجدے میں گر جاتا ہے اور اپنے ناک کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ میں گھٹیا ہوں تو بلند ہے، اللہ میں ذلیل ہوں تو قدرت والا ہے، اللہ میں عاجز ہوں تو اعلیٰ ہے۔ یہ بندہ اس کے اعتراف کرتا ہے۔ اب بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے، توجہ رکھنا، بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے اے کاش زمین پھٹ جاتی، میں اور نیچے جاتا۔ پہلے کھڑا ہوا، پھر ہاتھ باندھے، پھر رکوع میں گیا، پھر سجدے میں گیا، تو ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ زمین ہوتی تو میں اور نیچے چلا جاتا۔ بندہ اور نیچے تو نہیں جاتا نا، ایک رکعت میں قیام ایک ہے، ایک رکعت میں رکوع ایک ہے، اور ایک رکعت میں سجدے، سجدہ ایک نہیں ہے، سجدے کتنے ہیں؟ تو یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ بندے کا دل کرتا ہے زمین پھٹتی میں اور نیچے جاتا، اللہ فرماتا ہے اور تو نیچے نہیں جا سکتا، ایک مرتبہ اور جا۔ نیچے نہیں جا سکتا نا, ایک مرتبہ اور جا, یہ ایک مرتبہ اور جا بندے کی اس خواہش کی تکمیل ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے میں اور نیچے جاؤں. آپ کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب ہمارے آئے ہیں, ہمارا دل تو بہت کرتا تھا آج آپ کو نا بکرے کا گوشت کھلاتے, لیکن آج بدھ ہے اور ناگا اس لیے ہم کھلا نہیں سکتے, چلو پھر مرغی ذبح کر لیتے ہیں. کہتے ہیں تو بندے کا دل کرتا ہے میں اور نیچے جاتا, اللہ فرماتے ہیں اور تو نیچے نہیں جا سکتا, چل ایک مرتبہ اور چلا جا. تو سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا یہ جو مسجد ہے اس میں آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں, تعلیم بھی ہوتی ہے, گشت بھی ہوتا ہے, بیان بھی ہوتے ہیں, سارے کام ہوتے ہیں نا, لیکن اس کو کہتے کیا ہیں؟ مسجد کیوں کہتے ہیں؟ صرف سجدے ہی آپ کرتے ہیں؟ کام تو اور بھی بہت سارے کرتے ہیں, لیکن مسجد نام کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ جتنی عبادات کی اقسام ہیں ان میں سب سے اعلیٰ قسم وہ اپنے پیشانی اور اپنے ناک کو خدا کے سامنے رکھ دینا ہے, اور اس کا نام ہوتا ہے سب سے آخری درجہ. کہتے ہیں فلاں بندے کو میں نے ناک کی لکیریں نکالنے پر مجبور کر دیا ہے, اس سے اوپر ذلت کا کوئی درجہ نہیں ہے. تو سب سے آخری درجہ ذلت کا کیا ہوتا ہے؟ اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو زمین پہ رکھ دینا. اگرچہ مسجد میں ساری عبادات ہوتی ہیں, لیکن نسبت نماز پوری کی طرف نہیں ہے بلکہ نسبت روزے کی طرف ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں میرا قرب چاہیے نا, وسجد واقترب, وسجد واقترب, تم سجدے پہ گر جاؤ, اس سے زیادہ میرا قرب تمہیں کوئی نہیں مل سکتا. کیوں؟ جتنا بندہ خود کو دباتا ہے اتنا خدا کا قرب ملتا ہے. خدا کے قرب بلندی سے نہیں ملتا, خدا قرب جھکنے سے ملتا ہے. بندہ کرنے کی کوشش کرے نا, اللہ گردنے اڑا کے رکھ دیتے ہیں, اور جب بندہ جھک جائے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں. کسی نے بلند ہونا ہو اس کا حال یہ نہیں کہ بلند ہو, اس کا حال ہے کہ جھک جائے, اللہ خود ہی اس کو بلندی عطا فرما دے. خیر بات بہت لمبی ہوگی, میں جو بات سمجھا رہا تھا کہ سب سے اہم عاجزی کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو. نماز میں کیا ہے؟ تو مجھ سے باتیں کرو. بندہ نماز میں اللہ سے کیا کرتا ہے؟ باتیں. اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں اگر آپ کا دل کرے کہ خدا آپ سے باتیں کریں آپ قرآن کھول لیں, اور اگر آپ کا دل کرے کہ خدا سے آپ باتیں کریں تو پھر نماز کی نیت باندھ لیں. اگر بندے کا دل کرے کہ مجھ سے خدا باتیں کرے تو پھر کیا کرے؟ قرآن کھول. تو جب قرآن کھولیں گے تو اللہ کھولے گا نا, اور جب نماز پڑھیں گے تو آپ بولیں گے. اگر چاہتے ہیں خدا آپ سے باتیں کرے قرآن کھول لیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں خدا سے باتیں کروں تو پھر آپ نماز شروع کر دیں. تو بندہ نماز میں خدا سے باتیں شروع کرتا ہے. میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, میری بات سے ناراض نہ ہونا, دنیا میں عجوبے کتنے ہیں؟ جی سات, 800 عجوبہ آپ ہیں. ناراض نہیں ہونا, دیکھیے میں نے پہلے ایڈوانس آپ سے مدد کر لی ہے نا, ناراض نہیں ہونا. ناراض اگر ہو بھی جائیں تو میرا بگڑنا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ مجھے ابھی امام صاحب فرماتے ہیں کھانا, میں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا. وہ ہم تو دن میں دو وقت کھانا کھاتے ہیں بس, وہ ایک دو وقت ہمارے پورے ہو گئے صبح کا اور 4 بجے کا. اب ہم نے شام نہیں کھانا, حاجت ہی نہیں, چائے میں پیتا نہیں ہوں, بوتل میں نہیں پیتا. تو کوئی میری آپ سے تقاضے رہ گیا باقی؟ فنڈ میں نے آپ سے نہیں مانگنا تو پھر کیا ہوگا؟ میں آج ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ میرا معمول ہے میں کراچی آؤں اور فجر کی نماز پر درس کو تمہیں پہلے میں اعلان کرتا ہوں. ساتھ جی کو پتہ ہے میں کہ جو پہلا اعلان سنو بھی بیان مختصر ہوگا, دوسرا اعلان سنو کہ بیان کے بعد فنڈ کی اپیل نہیں ہوگی, آپ دو گے ہم قبول نہیں کریں گے, پھر لوگ خوش ہو کر بیان سنیں. ورنہ پنجاب سے آنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ چندہ مانگنے کے لیے ہے, اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ اسے چندہ مانگنا ہے. نہ بابا, اللہ بن مانگے دیتا ہے, ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب خدا بن مانگے دے تو پھر بندہ بے وقوف ہے, پھر بھیک مانگتا پھرے. اس سے مانگو جس کے دروازے ہر وقت کھلے. لوگوں سے کیا مانگنا ہے؟ 10 روپے دیں گے دوبارہ فون کرو گے تو سنو گے نہیں. اس خدا سے مانگو, مانگے تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ سے کیوں نہ مانگے؟ سارے خدا نے تو اس کے قبضے میں, جو مقدر میں خدا نے لکھا ہے اللہ بہت دیتا ہے, بہت دیتا ہے. پھر آدمی ایسے بھیک مانگنا چھوڑ دے اللہ ضرور عطا فرمائے. خیر میں عرض کر رہا تھا, میری بات کو سمجھے, عجوبے کتنے ہیں اور میں کتنے کہہ رہا ہوں؟ 8 عجوبہ کون سا ہے؟ میری بات کو محسوس نہ فرمانا. کوئی بندہ دنیا میں بات کرے اور بات جس سے کرتا ہے وہ مخاطب نہ سمجھے, یہ دنیا میں ہوتا ہے. بندہ بات کرے اور خود نہ سمجھے, کبھی ایسے بھی ہوتا ہے میں بات کروں اور آپ نہ سمجھیں, یہ تو ہو سکتا ہے. میری زبان پنجابی ہے, آپ کی اردو ہے, میں پنجابی بولتا ہوں آپ کو نہیں پنجابی سمجھ آتی, یہ ہو سکتا ہے. میں دیہاتی ہوں آپ شہری ہیں, آپ انگلش سے بات کریں مجھے انگریزی سمجھ نہ آئے, ایسے تو ہوتا ہے نا. یعنی متکلم بات کرے اور مخاطب نہ سمجھے, یہ ہوتا ہے, اور بات کرنے والا اپنی بات کو خود نہ سمجھے. جی لوگ جب بحث کرتے کہتے ہیں یار تو میرے نال گل کرنا ہے, تمہیں اپنی گل آپ سمجھ آتی ہے تو مجھے سمجھانا ہے. ہمارے کہتے ہیں نا, یا تجھے خود اپنی بات سمجھ آئی ہے تو مجھے کیا سمجھائے گا, تجھے خود سمجھ نہیں. متکلم بات نہ کرے اور مخاطب نہ سمجھے یہ تو ٹھیک ہے، متکلم بات کرے خود نہ سمجھے یہ عجوبہ ہے کہ نہیں؟ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ سمجھ آتا ہے؟ کچھ نہیں. رب جانے کیا معنی ہے؟ کچھ پتا نہیں. التحیات کیا معنی ہے؟ کچھ پتا نہیں. آپ سورت پڑھتے ہیں، میں عمومی بات عرض کر رہا ہوں. اب بتاؤ اس مسلمان سے بڑا دنیا میں کوئی عجوبہ ہوگا کہ جو بات کرتا ہے اور اپنی بات خود نہیں سمجھتا میں کیا کہتا. اگر یہ سمجھ لے، توجہ رکھنا، اگر یہ سمجھ لے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایک بزرگ تھے، بیمار تھے، عالم نہیں تھے، دیندار تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بیمار ہو گئے. عالم نہیں تھے، بیمار ہو گئے، تھے بزرگ، نیک آدمی تھے، دنیا دار آدمی تھے. بیٹے نے کہا جی ابا جی آپ بہت سخت بیمار ہیں، یہ ہمارے محلے میں قادیانی ڈاکٹر ہے، مرزائی ہے، آپ اس سے علاج کراؤ. انہوں نے کہا بیٹا میں مر جاؤں گا، اس مرزائی سے علاج نہیں کراؤں گا، میں مر جاؤں گا، قادیانی سے علاج نہیں کراؤں گا، میں مر جاؤں گا، اس سے میں علاج نہیں کراؤں گا. بیٹے نے کہا بابا جی ہم نے کون سے اسے دعا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، دوائی لینی ہے، وہی دوائی کافر دیتا ہے، وہی دوائی مسلمان دیتا ہے، انجیکشن دونوں کا ایک ہوتا ہے، خواب خواب ڈٹ گئے. انہوں نے کہا نا بیٹا میں مر جاؤں گا، میں علاج اس سے نہیں کراؤں گا. بیٹے پھر سمجھا رہے ہیں، پڑھے لکھے بیٹے ہیں، باپ کون پڑھتا وہ، اب پڑھے لکھو کون یہ باتیں سمجھائے. اس نے کہا بیٹا میں مر جاؤں گا، اس قادیانی سے علاج نہیں کراؤں گا. ابا جی آپ بات کو سمجھیں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نے رات وتر پڑھے ہیں، دعائے قنوت پڑھی ہے، میں نہیں علاج کراؤں گا. اب دو اور آگے سمجھانے لگے. بابا جی فرمانے لگے بیٹا میں قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤں گا، میں نے رات دوبارہ وتر پڑھنے. اب لوگوں نے کہا جی عجیب بات ہے، علاج نہیں کراؤں گا، میں نے وتر پڑھے ہیں، علاج نہیں کراؤں گا، میں نے وتر پڑھنے ہیں. اب بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں رات اللہ سے دعائے قنوت پڑھتے ہوئے وعدہ کیا تھا وہ نخ لاؤ وہ نت رکو میں یف جو رک، اللہ میں تیرے نافرمان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. حضور کا گستاخ اس سے بڑا کوئی نافرمان ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے علاج کرایا، اللہ نے قیامت کو پوچھ لیا رات وعدہ کیا تھا صبح کیوں توڑا تھا، میں خدا کو کیا جواب دوں؟ میں مر جاؤں گا، اس قادیانی سے علاج نہیں کراؤں گا. یہ کب ہوتی ہے؟ جب آدمی دعائے قنوت کو سمجھتا، اور جب نہیں سمجھتا تو پھر طوطے کی طرح لگا ہوا ہے. طوطے کو مالک نے کہا سبق پڑھ، مالک نے پنجرا کھولا تو باہر نہیں نکلوں گا، باہر نکلا تو درخت پہ نہیں جاؤں گا، درخت پہ گیا تو اڑ جاؤں گا، اور اڑا تو پھر واپس آ جاؤں گا. مالک نے کہا میرے طوطے کو بات سمجھ آ گئی ہے. سمجھنی ہے یاد ہوتی بات، سمجھ آنا اور ہوتا ہے، اور یاد آنا اور ہوتا ہے. تو جب پنجرا کھولا اور نکل رہا ہے، مالک نے پنجرا کھولا تو باہر نہیں جاؤں گا، چلا گیا، نہیں اڑوں گا، اڑ رہا ہے، درخت پہ نہیں جاؤں گا، چلا گیا، اور واپس آؤں گا، مالک دیکھ رہا ہے طوطا واپس نہیں آیا. کیوں؟ طوطے نے بات یاد تو کی تھی مگر سمجھا نہیں تھا. ہم بھی دعائے قنوت یاد کرتے ہیں پر سمجھتے نہیں. ہم سے بڑا تو دنیا میں عجوبہ ہوگا. میں صرف فاتحہ کے تھوڑے سے مضامین درج کروں گا، آپ اللہ کی قسم دیکھنا کتنے مضامین ایک فاتحہ کے اندر ہیں. ہم روزانہ پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، پڑھتے روزانہ ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. بات لمبی ہوگی، میں بات کو ذرا سمجھتا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ تذلل اور عاجزی اور تواضع کس میں ہے؟ نماز میں. اللہ کے حکم میں بھی نماز میں تم فقر ہو، قرآن کریم بھی پڑھو، کتنا قرآن پڑھیں، پر میں ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ تو ضرور پڑھنی ہے. جب فاتحہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فاتحہ کے پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ تم نے پورے قرآن کا خلاصہ ہر رکعت میں پڑھ دیا، پورا قرآن. اللہ فرماتے پورا قرآن ہر رکعت میں پڑھو. ہم پڑھ سکتے تھے، بڑا مشکل کام تھا نا. اللہ نے آسانی کیا پیدا فرمائی، پورا قرآن نہ پڑھو، پورے قرآن کا خلاصہ پڑھو. اور اس خلاصے کا نام کیا ہے؟ توجہ رکھنا، سورۃ الفاتحہ. یہ اجمال ہے اور باقی 113 اس پورے قرآن کی تفسیر ہے. اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب حل ہوا ہے. سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ خود ہی دے رہے ہیں. ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا جو مسلکاً غیر مقلد تھا، مسلکاً اہل حدیث. سوال اس نے مجھ سے کیا کیا کہ مولانا صاحب کہنے لگا کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اچھا میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کیا دلیل؟ ہمارے پاس ایک دلیل ہے. میں نے کہا فرمائے. تو انہوں نے کہا سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں. سوال ذرا سمجھنا، پھر دیکھنا کتنا مضبوط سوال ہے. انہوں نے کہا جی قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ آپ بتاؤ کتنے ہیں؟ 30. پہلا پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے. دوسرا سیاپور. تیسرا اور چوتھا. یہ صرف مولوی اور درویش بولیں گے، باقی پڑھا لکھا طبقہ نہیں بولے گا. یہ مولوی جو بیوقوف ہیں، ان کو دنیا میں جینے کا طریقہ نہیں آتا، یہ بتائیں گے تیسرا پارا کہاں سے، چوتھا پارا کہاں سے. جن کو دنیا میں جینے کا طریقہ آتا ہے ان کو نہیں پتا پانچواں پارا کہاں سے شروع. ان کو جینے کا طریقہ آتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں جینے کا نہیں آتا لیکن مرنے کا طریقہ ضرور آتا ہے. اور مرنے کا طریقہ آ جائے نا پھر جینے میں مزہ آتا ہے.
مرنے کا سلیقہ نہ ہو تو خدائی قسم جینے کا سلیقہ، جینے میں لطف ہی بندے کو نہیں آتا. کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے، کافر دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اور مسلمان دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے. جب بندہ مرنے کے لیے جیتا ہے نا بس پھر چھوڑ دے، پھر لطف کیا آتا ہے وہ اللہ کی قسم میں زبان سے آپ کو بتا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا. خیر میں عرض کر رہا تھا، بات سمجھے. قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا الف لام میم سے، دوسرا، تیسرا، آخری سورۃ فاتحہ کی طرف. سوال سمجھے؟ سورۃ فاتحہ، یہ جو ہمارے جو بندیا حدیث ہو جاتے ہیں نا اس کی یہ وجہ، چونکہ ہماری مسجد میں ہمارے مسائل پر بحث نہیں ہوتی، وہاں پر ہر جمعے میں بحث ہو رہی ہے. ہمارے اگر میں نے درس دے بھی دیا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہنا ہماری مسجد میں ان مسائل کی کیا ضرورت ہے، آپ نے میرے خلاف ہو جانا ہے اور دوبارہ آپ نے میرا درس نہیں لکھوانا. اور وہاں جس مولوی نے ان مسئلوں پر بات کرنی ہے اس کو ٹکٹ جہاز کی ملنی ہے، اس کی فیس بڑھ جانی ہے، یہ مسئلہ کو بیان کرتا ہے. اور ہم نے مسئلہ چھیڑ دیا، دوبارہ درس سے بھی چھٹی ہو جانی ہے، کیا ضرورت ہے ہمارے مسئلے بیان کرنے کی؟ اور جب آپ کے گھر کا لڑکا پھسل جانا ہے پھر آپ نے امام صاحب سے کہنا ہے یار مولانا گمن صاحب کا ایک درس قرآن تو ہمیں لے کر دو. پھر بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں، دلیل سمجھنا. پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا، دوسرا، آخری. تو فاتح کدھر گئی؟ تیس پاروں میں سے کوئی پارا بھی فاتح سے شروع نہیں ہو رہا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فاتح قرآن کا حصہ نہیں ہے. سوال ہے یہ نا، میں اگر کبھی آتا رہے تو میں کرتا رہوں گا. میں قرآن درس ایک اصول دیتا ہوں، ہمارا اصول یاد رکھیں. اصول میں دیتا ہوں، کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے. اصول یاد رکھ لیں، کبھی سوال کا جواب سوال کا اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 114. میں نے کہا پہلی کون سی ہے؟ پہلے فاتحہ. میں نے کہا تو قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے تو قرآن کی صورت کیسے بن گئی؟ پھنس گیا نا. صورتیں کتنی ہیں؟ 114. میں نے کہا پہلی کون سی؟ کہتے جی فاتحہ. میں نے کہا جب یہ قرآن ہی نہیں ہے تو 114 صورت کیسے بن گئی؟ میں نے کہتے جی میرا سوال. میں نے کہا میرا سوال، تو میرے سوال کا جواب دے، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا. چلو ہم بھی پریشان پھرے، تو بھی تو پریشان پھر نا. آسان بات ہے کہ نہیں؟ جب بھی میں نے ایک دو سوال کر دیا کریں وہ خود پریشان بھی رہے گا. اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، دو تین سوال آپ کر دیں دوبارہ آپ کا وہ راستہ چھوڑ جائے گا، کبھی تمہیں پریشان نہیں کرے گا. پریشان اس لیے کرتا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے اور آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں، آپ سوال کریں وہ جواب دیں. ہمارا سوال سمجھ گئے؟ اور صورتیں کتنی ہیں؟ پہلی صورت کون سی ہے؟ فاتحہ. پہل کے جب یہ قرآن نہیں ہے تو قرآن کی صورت کیسے بنی؟ ان کے پاس ہمارے سوال کا جواب نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور ان کے سوال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے. یاد ہے میں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ متن ہے اور باقی پورا قرآن اس کی شرح ہے، تو ایک سورت متن ہے باقی تیس پارے اس ایک ہی کی شرح ہے. بھائی یہ تو سورت وہ ہے جو ہر رکعت میں پڑھنی ہے، اور باقی اس کے ساتھ ملانی کون سی ہے؟ اس کے لیے 113 الگ رکھی ہے. بکرا ملا لو، جو چاہو ملا لو، اس ایک کو تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. آگے جو شرح شروع ہوتی ہے نا وہ قرآن کے 30 پارے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ فاتحہ قرآن سے خارج ہے، یہ قرآن کا متن اور باقی قرآن کی شرح ہوتی ہے. اب ظاہر ہے شرح کا تعلق تو پوری فاتحہ سے ہوگا نا، صرف بکرا کا نہیں ہوگا، صرف آل عمران کا نہیں ہوگا، 113 سورتوں کا تعلق اس سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوگا. یہ متن ہے، باقی پورا قرآن اس کی شرح. ہمیں بات سمجھ گئے؟ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین بیان فرمائے. کتنے مضامین؟ 6. ہمارا آج کا درس قرآن یاد کر لو گے، آپ گھر جا کر اپنی بیگم کو پورے قرآن کا خلاصہ سناؤ گے. اور بیوی کو سنانا چاہیے، یہ میں انسانے کے لیے نہیں کہتا. آپ مسجد میں آئے ہیں، عورتیں مسجد میں نہیں آتی، ان کو دین کس نے سمجھانا چاہیے؟ آپ گھر جا کر سمجھاؤ، ہم نے آج درس قرآن یہ سنا ہے. اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اپنی بہن کو سمجھاؤ. بیٹوں کو تو ساتھ لاؤ، بھائی کو ساتھ لاؤ، لیکن جو مستورات گھر میں نہیں آتی ان کو جا کر آپ مسائل نہیں بتائیں گے. آپ مسائل بتائیں گے اللہ کی قسم آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا، مسائل نہیں بتائیں گے ماحول نہیں بدلے گا. آج آپ روزانہ 8:30 آتے ہیں، آج 9:30 کیوں آئے ہیں؟ میں تیرا غلام ہوں، تو نے مجھ سے پوچھا کل اپنا کام کر، لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ لگاؤ گے لڑائی ہو رہی ہے اب یہاں سے لڑائی ہو رہی ہے بھائی آپ کی بیوی ہے اس کا حق ہے آپ سے پوچھے کہ آپ تاکہ سے کیوں تشریف لائیں وہ آپ کی حاضری نہیں لے رہی اس کو آپ سے محبت ہے تو جس سے محبت اسے بندہ پوچھتا نہیں بھائی آج دیر سے کیوں آئے بولتے نہیں نہیں پوچھیں گے اس نے پوچھا آپ لیٹ کیوں آئے آپ اسی کو ذرا بیٹھ میں تجھے بتاؤں کیا لیتا ہے میں نے آج قرآن کا خلاصہ سنا ہے یہ خلاصہ تو بھی یاد کر لے اب یاد کراؤ گے آئندہ وہ خود کل خود پوچھے گی آج عشاء کے بعد بیان نہیں ہوا پوچھے گی یا نہیں آپ دیکھنا ہم اپنے گھر کا ماحول بنانا نہیں جانتے ہماری تربیت نہ کرنے کو گھر کے ماحول کے بگاڑ میں بہت بڑا دخل ہے میرا تو بھی آپ سے بدقلمی بھی نہیں ہے آپ کو مجھ سے عقیدت بھی نہیں ہے بندہ جانتا ہو کہ عقیدت محبت ہوتی ہے نا عقیدت اور محبت میں لطیفے بھی سناؤں گا آپ نے بہت خوش ہونا عقیدت محبت میں میں علمی دلائل بھی دوں گا آپ نے میرا مذاق اڑانا میں ایسا تو کہتا ہوں آپ سے ایک بیگم سماجی مشکل ہے ہماری دو ہیں اور ایک دسر خان پہ کافی کوئی لڑائی کوئی فساد کوئی دنگا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کیوں ہم نے ان کی ذہن سازی کی ہے ہم نے ان کو برین واش کیا سمجھایا ان کو عورت گھر میں کیسے رہتی ہے آپ یہ سمجھانا شروع کر دیں آپ دیکھیں ماحول کیسے بدل گیا قرآن کریم میں اللہ نے کتنے مضامین بیان فرمائے ذرا خلاصہ سنیں کتنے مضامین چھ نمبر ایک توحید نمبر ایک نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھ نہ ماننے والے یاد ہو گیا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو آپ چھ سیکنڈ میں بیان کر سکتے ہیں سیکنڈ میں پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کتنے مضامین بیان فرمائے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ نمبر چھ یہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ چھ سیکنڈ بھی میں نے زیادہ بتائے پورے قرآن کا خلاصہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں چھ مضامین بیان فرمائے توحید رسالت قیامت احکام ماننے والے نہ ماننے والے ہو گیا اور یہ پورا خلاصہ چھ مضامین کا اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا باقی پورے قرآن میں ان کو پھیلا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کیا بیان کیا توحید مالک یوم الدین قیامت ایاک نعبد و ایاک نستعین احکام عبادت احکام صراط الذین انعمت علیہم کیا بیان کیا رسالت اور ماننے والے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا بیان کیا ماننے والے چھ مضامین جو اللہ نے قرآن میں تفصیلاً بیان فرمائے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً بیان فرما دیے ہیں یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس لیے میں نے کہا نا ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ میں فاتحہ سمجھا بھی فاتحہ سمجھ آئے نا تو پھر بہت سے لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں میں عرض کروں کہ لڑائیاں کیسے ختم ہوتی ہیں سمجھ ہو تو پھر لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان کیا مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والے توجہ رکھنا صراط الذین انعمت علیہم ایک لفظ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دو لفظ لائے ہیں ماننے والوں کے لیے ایک قسم کے الفاظ نہ ماننے والوں کے لیے دو قسم کے مغضوب اور ضالین اس کی وجہ ماننے والوں کی ایک قسم ہوتی ہے اعتماد کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں نہ ماننے والے دو قسم کے ہوتے ہیں کبھی اس لیے نہیں مانتے علم نہیں ہوتا اور کبھی اس لیے نہیں مانتے علم تو ہوتا ہے لیکن ماننے کا مادہ نہیں ہوتا کبھی بندہ نہیں مانتا جہالت کی وجہ سے اور کبھی نہیں مانتا ضد کی وجہ سے اگر جہالت کی وجہ سے نہ مانے اسے ظالم کہتے ہیں اور ضد کی وجہ سے نہ مانے اسے مغضوب علیہم کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو اسے ظالم کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے نہ مانے تو اسے مغضوب علیہم کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ میں جہالت کے مرض سے بھی بچا لے اللہ میں ضد سے بھی محفوظ فرمائے خلاصہ سمجھ گئے ہیں اچھا اب میں خلاصے کا خلاصہ بیان کرنا ہوں خلاصے کا ہو سکتا ہے کہ بہت لمبا سفر ہم سے یاد نہیں ہوتا میں اس کا بھی خلاصہ عرض کرتا ہوں خلاصے کا خلاصہ ہے قرآن کریم اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو مسائل کیا چیزیں بیان فرمائیں نمبر ایک عقائد نمبر دو مسائل دیکھیں توحید رسالت قیامت یہ کیا ہے عقائد ہے اور احکام یہ کیا ہے مسائل عقائد اور مسائل بیان فرمائے ہیں اللہ پاک نے پورے قرآن میں باقی رہ گئے ماننے والے اور نہ ماننے والے مانیں گے تو ماننے والے نہ مانیں گے تو نہ ماننے والا. تو بنیادی طور پہ چیزیں تو دو ہی ہیں نا, عقائد اور مسائل. توجہ رکھنا, دو چیزیں بنیادی بیان فرمائیں, عقائد اور مسائل. عقائد میں سے بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں سے بنیادی مسئلہ تقلید ہے. عقائد میں سے بنیادی عقیدہ بولو نا, اور مسائل میں سے بنیادی مسئلہ. آپ کو کہ جی وہ کیسے, نبی کیوں آتا ہے, اپنا وجود بنوانے کے لیے یا اللہ کا؟ تو مقصد توحید ہوا نا, تو نبی اپنے لیے نہیں آتا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. نبی تو آتا ہے خدا کے دین کے غلبے کے لیے, نبی آتا ہے اعلان توحید کے لیے. اور اعلان توحید کے بعد مان لو گے جنت ملے گی, نہیں مانو گے تو جہنم ملے گی. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ماننا. عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے. آپ کو یہ بنیادی مسئلہ تقلید کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں چلیے آپ نے قرآن کریم لینا ہے, آپ بتاؤ قرآن کیسے پڑھو گے. کوئی بندہ تقلید نہ کرے اور مجھے قرآن کریم میں الحمدو کی الف پہ زبر ثابت کر دے, ہم اس کی غلامی قبول کر لیں. تقلید کے بغیر الحمدو میں جو الف پر زبر ہے نا, کوئی بندہ وہ ثابت کر دے, ہم اس کی غلامی کر لیں. نہیں سمجھے؟ میں چلو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. میں ہری پور ایک مدرسے میں گیا تو مجھے وہاں کے اس موقع فرمانے لگے ہمارے بچوں کو تھوڑا سا بیان کر دو. وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے حفظ کے. میں نے کہا میں آپ کے بچوں کو مناظر بنا دیتے. بول جانے کہا یہ کیا مناظرہ کریں گے؟ میں نے کہا کریں گے, آپ فکر نہ کریں, ذرا ان کو سبق تو پڑھنے دیں نا, میں ان کو مناظر بناتا ہوں. چلیں. وہ کہتے وہ کیسے؟ میں نے بچوں سے کہا بھائی آپ کو ایک بندہ پوچھے گا آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہنا نہیں. وہ پوچھے گا کیوں نہیں؟ آپ نے کہنا میں آتی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ کوئی بندہ پوچھے گا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ بیٹا آپ نے کہنا نہیں. وہ پوچھے گا کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کہنا مجھے آتی نہیں. وہ کہے گا پڑھا میں دیتا ہوں, آپ کہنا پڑھاؤ. وہ کہے گا پڑھو الف لام زبر ال, آپ کہنا الف لام زیر ال. وہ کہے گا نہیں الف لام زبر ال, تم نے کہا نہیں الف لام پیش ال. وہ پوچھے گا کیوں؟ انہوں نے کہنا بھی تو بتا ال ہم کیوں پڑھے, کیا تو خدا ہے, تو نبی ہے, ہم کیوں زبر پڑھیں؟ وہ کہے گا بھائی ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں, کبھی ہم نے تیرے قاری صاحب کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نہیں پڑھتے, میں ال پڑھتا ہوں, وہ ال پڑھتا ہے. تو بتا الف پر زبر کیوں پڑھیں, مجھے بتا تو صحیح نا. وہ کہے گا جی یہ گرامر کا اصول ہے, یہ حمزہ وصلی اشرو میں تو مفتو ہوتا ہے. وہ جی ہم نے کوئی گرامر والوں کو کلمہ پڑھا ہے, ہمیں اللہ بتائے کس پر زبر پڑھنا ہے پھر پڑھیں گے, حضور بتائے بندہ ہم تیرے کہنے پر نہیں پڑھیں گے. آپ مان لو گے اس کی بات؟ اللہ کو بتائے گا زبر پڑھو؟ بتاؤ نا. اللہ بتائے گا, حضور بتائے گا, کون بتائے گا؟ یہ تقلید کی طور کیا ہے؟ آپ قاری پر اعتماد نہ کریں تو الف لام کے اس اوپر آپ زبر پڑھ کر دکھائیں. اور بتائیں تقلید کسے کہتے ہیں؟ اسے تو تقلید کہتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی قبر پہ اربوں رحمت نازل فرمائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی جگہ لکھتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم اپنے گھر میں عورتوں سے قرآن پڑھتے تھے. اس وقت کا معمول تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں گھر میں عورتیں قرآن پڑھا دیتی تھیں. اچھا اب تو اللہ محفوظ فرمائے نہ ماں پڑھانے کے لیے تیار ہے نہ باپ تیار ہے, کہتے قاری صاحب کو ٹیوشن پہ رکھ لو. بابا تو خود اپنے بیٹے کو کیوں نہیں پڑھاتا نا, ٹیوشن پہ قاری صاحب کو رکھ لو. قاری صاحب آتے ہیں اور ٹیوشن پڑھا کے چلے جاتے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں ہماری والدہ نے پڑھایا, پڑھو الف با تا سا, یہ ہماری والدہ نے پڑھایا. میں نے پڑھا الف با تا, جب ہماری والدہ نے سبق سنا نا تو میں نے دو لفظ آگے بھی سنا دیے. میں نے کہا الف با تا سا جا ہا با. میری ماں نے کہا ٹھیک ہے تجھے جا کیوں پڑھا؟ انہوں نے کہا جب پیچھے سا ہے تو آگے جا ہی ہوگا. اس نے کہا نہیں اس کو سا پڑھنا ہے اس کو جیم پڑھنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیوں, یہ سا ہے تو آگے جیم کیوں, آگے جا کیوں نہیں؟ میری ماں نے کہا پتر یہاں دیکھو بحث نہیں کرتے, ہمارے باپ دادا پردادا اوپر سے ایسے چلتا آ رہا ہے, اس کو سا پڑھنا ہے, اس کو جا نہیں, اس کو جی پڑھ رہا ہے. حضرت فرماتا مجھے اسی دور میں بات سمجھ آ گئی, اس میں عقل کو دخل نہیں ہے, جیسے بات چلی ہے یوں ہی چلنا ہے. دیکھو عقل سلیم ہو تو پانچ سال کی عمر میں تکلیف سمجھ آ جاتی ہے, اور عقل خراب ہو تو پچاس سال کی عمر میں بھی سمجھ نہیں آتی. دعا فرمائے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ میں عقل عطا فرمائے عقل. میں رات میں بیان میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں جی دعا کرو یہ ساتھی اپنے سر پہ ٹوپی پہنا کرے, دعا کرو سر پہ پگڑی باندھا کرے. میں نے کہا دعا کرو اللہ ان کو عقل عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کیا کہا, آپ نے کون سی دعا مانگی, میں نے کہا جس کے پاس پیسے ہوں وہ سنبھالنے کے لیے بٹوا بھی رکھتا ہے اور جس کے پاس پیسے نہ ہوں اس کو بٹوے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے سارے میں عقل ہوگی اس کی حفاظت کے لیے ٹوپی بھی پہنے گا، جس میں عقل نہیں اس کو ٹوپی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو تم کہتے ہو دعا کرو یہ عقل ٹوپیاں پہنے، میں کہتے دعا کرو ان کو عقل ہے، عقل ہے کہ تو ٹوپی پہن لیں گے نا بھائی، جس کے پاس پیسہ ہو حفاظت کی فکر بھی کرتا ہے، تو جب پیسے کی حفاظت کی فکر کیوں کرے گا؟ تو دعا فرمو اللہ ان کو عقل عطا فرمائے، دعا تو کرنی چاہیے نا۔ خیر بات سمجھو، میں کیا کرتا مسائل میں بنیادی مسئلہ کون سا ہے؟ تقلید۔ جب تک بندہ تقلید نہ کرے نہ بندے کو قرآن ملتا ہے، نہ بندے کو حدیث ملتی ہے، نہ دنیا کے کوئی بندے کو مسئلہ ملتا ہے۔ دو عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں آدھی سورت میں توحید کو بیان کیا ہے اور دوسری آدھی میں تقلید کو بیان کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ قیامت کو ایک ہی خدا مالک بنے گا، سو تو نہیں ہو گئے نا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، صرف ایک عبادت، ویاک نستعین، صرف ایک سمد۔ اس آدھی سورت میں کیا ہے؟ توحید۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کیا ہے؟ تقلید۔ تو آدھی صورت میں اللہ نے توحید کو بیان کیا اور آدھی صورت میں اللہ نے تقلید کو بیان کیا۔ ہم توحید بھی مانتے ہیں، ہم تقلید بھی مانتے ہیں، ہم توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اور یہ پورے قرآن میں آپ تقلید کا لفظ دکھا دیں، پورے قرآن میں آپ تقلید کا لفظ دکھا دیں۔ میں نے آپ کو اصول دیا نا، کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اس نے کیا سوال کیا؟ پورے قرآن میں تقلید کا لفظ دکھا دیں، میں مان جاؤں گا۔ میں نے کہا تو پورے قرآن میں توحید کا لفظ دکھا دے، میں مان جاؤں گا۔ کہتے ہیں قرآن میں توحید کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھا دکھا دے۔ کہتے ہیں توحید کا لفظ تو نہیں ہے، توحید کا معنی تو ہے نا۔ میں نے کہا تقلید کا لفظ نہیں ہے، تقلید کا معنی تو ہے نا۔ نہ قرآن میں لفظ توحید ہے، نہ قرآن میں لفظ تقلید ہے۔ توحید کا بھی قرآن میں معنی ہے تو تقلید کا بھی قرآن میں معنی ہے۔ ہم توحید بھی مانتے ہیں اور تقلید بھی مانتے ہیں۔ مجھے آپ کی کراچی کا نہیں پتا، میں اپنے سرگودے کی بات کہتا ہوں۔ ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو توجہ رکھنا، ایک آدمی کون سا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ جی میں نے پڑھی ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ آپ نے امام کے لیے فاتحہ پڑھی ہے؟ میں نے نہیں پڑھی۔ تیری نماز اللہ کے پاس نہیں جانی، تیری نماز اللہ کے پاس نہیں جانی۔ آپ کے ابو فوت ہوئے؟ نہ، ابھی نہیں پیسے پوچھتے ہیں۔ بھائی آپ کے ابو فوت ہوئے تھے؟ جی ہاں۔ اچھا اس میں آپ نے چاول پکائے تھے؟ بالکل پکائے تھے۔ اس کے اوپر فاتحہ پڑھی تھی؟ کہاں نہیں پڑھی، تیرے چاول ابو کے پاس نہیں جانے۔ تمہاری دادی مری ہے؟ جی میری دادی اماں فوت ہوئی ہے۔ اچھا تو اس میں دودھ شود بھی تقسیم کی ہے؟ جی بالکل دودھ تقسیم کیا۔ اوپر فاتحہ پڑھی تھی؟ میں نہیں پڑھی۔ تیرا یہ دودھ جو ہے اللہ میاں تک نہیں جانا۔ چلو، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں جانی، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تو تیرا دودھ اور چاول اوپر نہیں جانے۔ تو ایک فریق فقیر وہ ہے کہ جو اس پہ لڑتا ہے، اور ایک فقیر وہ ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک فاتحہ الطعام پہ لڑتا ہے اور ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے۔ ایک بات ہے کہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز نہیں ہے، اور ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھا تو تیرا صدقہ نہیں ہے۔ ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے اور ایک فاتحہ الطعام پہ لڑتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو فاتحہ الطعام پہ لڑتا ہے وہ توحید کو نہیں مانتا، اور جو فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے وہ تقلید کو نہیں مانتا۔ دیوبند والے لڑتے کسی پر بھی نہیں، توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی۔ تو میری بات سمجھ آئی ہے کہ جو فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے وہ تقلید کو، اور جو فاتحہ الطعام پہ لڑتا ہے وہ توحید کو۔ ہم نہ خلف الامام پہ لڑتے ہیں نہ الطعام پہ لڑتے ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توحید بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو تقلید بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید چھوڑ دیں عقیدے نہیں ملتے، اور تقلید چھوڑ دیں تو مسئلے نہیں ملتے۔ اللہ ہم سب کے عقائد بھی ٹھیک فرما دے، اللہ ہم سب کے مسائل بھی ٹھیک فرما دے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم، ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، ختم فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ ہی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے۔ اے میرے مولا کریم، ہم سب کو اپنے قابل علم کے بنتے نشے قدم سے چلنے کی تو بھی کرنا فرما۔ اے اللہ، مسلم ہمارے کتنے مشائخ تھے جو قرآن میں
شہید، مفتی نظام الدین شہید، اے اللہ مولانا سید احمد بلال پوری شہید، میرے مولا ان سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بہتر ایمان فرما، ہمیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ جی یہاں باقاعدگی سے درس قرآن جاری ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو جاری اور ساری رکھ، اے اللہ تو اس مسجد کو شاد و آباد رکھ، اے اللہ شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ فرما، و صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد.